الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى. پچھلے جمعے میں نے پانچ باتیں بتائی تھیں اور کیونکہ کچھ لوگ ساتھی ایسے تھے جو پچھلے جمعے موجود نہیں تھے تو میں نے اس کے عمومی بیان تو اس کے لیے کر دیا تھا، لیکن اس کے اندر اس کی شرعی حدود وہ بتانا رہ گئی تھی. میں نے آیت پڑھی تھی پچھلے جمعے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی نشانی بیان فرمائی کہ بعض مسلمان بعض مسلمانوں کے دوست ہوتے ہیں. اب جب دوستی حاصل ہو گئی، ظاہر سی بات ہے دوستی کو نبھانا بھی پڑے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یأمرون بالمعروف، جب وہ دوست ہو گئے تو ایک دوسرے کو امر بالمعروف کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں. دنیا کا دستور بھی ہے جس سے انسان کو محبت ہو جائے، انسان اس کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا. وہ مثلا گٹر کی طرف گرنے لگے تو دوست ہوگا تو دوست کا ہاتھ فوراً پکڑ لے گا کہ یار تو ادھر گر رہا تھا، تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوا، میں نے پکڑ لیا. اللہ نے فرمایا کہ اول ان کی نشانی کیا ہوگی، یأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کریں گے. امر بالمعروف کے لیے آج ہمارے یہاں جماعتیں ہیں، الحمدللہ یہ کام تو چل رہا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ حدود ہیں. حدود اور قیود سے یہ آزاد نہیں ہے، لہذا عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے اولا تو یہ سمجھے کہ اس کا درجہ کیا ہے. قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا درجہ کیا رکھا ہے؟ اس کا درجہ فقط مستحب کا ہے، اس سے بڑھ کر درجہ نہیں ہے. لیکن بعض لوگ اس کو اتنا زیادہ وہ کر دیتے ہیں کہ گھر میں بیوی بیمار ہو، بچے بیمار ہوں، نہیں ہمیں تو نکلنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے. توکل تو اللہ کے اوپر ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی تو پیدا فرمائے. بھائی بادل آئیں گے تو بارش ہوگی، توکل اللہ ہی پر ہے. بارش بادل سے ہی ہوگی، زمین سے نہیں نکلے گی. لیکن کیا ہے، توکل بادل پر نہیں، توکل اللہ کے اوپر ہے، یہ ذریعہ ہے. تو یہ سوچ کر کے نکلنا کہ ہم اگر نہ نکلے تو تمام امت کا ہم سے سوال کیا جائے گا، یہ بات سراسر غلط ہے. کسی حدیث کے اندر آج غیر مسلم امت مسلمہ سے اسلام کو زیادہ جانتے ہیں. چونکہ غلو زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں آج اس بات کو واضح طور پر اور صاف طور پر کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی وہ آیتیں جو قتال کی تھیں، قرآن کی ان آیتوں کو منطبق کیا جاتا ہے یہاں پر. اگر اس کو صرف فضیلت کے لیے منتخب کرے تو یہ تو صحیح ہے کہ بھائی جہاد ہر وقت تو نہیں ہوتا، جب کفار حملہ کریں گے لڑائی ہوگی تب جہاد ہوگا، لیکن امر بالمعروف ایسا عمل ہے کہ انسان چلتے پھرتے بھی کر لیتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس کی تدبیر یوں ہی کی ہے فرمایا کہ جو آیت جہاد کی ہیں اس کو جو یہاں لگایا جاتا ہے وہ اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ جہاد غزوات جب ہوں گے جب کفار حملہ کریں گے، لیکن اس کو اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر اس کو لگانا، فرمایا یہ اس وقت یہ صرف مستحبات کے درجے کے اندر. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کا کام ہے. نمبر دو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کا کام ہے، تو انبیاء کا کام یہ نہیں تھا. قرآن میں انبیاء کا کام خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو مدینہ منورہ کے اندر گزری ہے، وہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سوائے قتال اور جہاد کے وہ زندگی نہیں گزری. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے پورا باب باندھا ہے کتاب الجہاد کے نام سے الگ اور کتاب المغازی کے نام سے الگ باب باندھا ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ یہ انبیاء کا کام ہے، دیکھیں انبیاء کا کام قرآن کریم کیا کہتا ہے، ما ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ہمارے طرف ایک ایسا نبی بھیج، اس نبی کا کام کیا ہوگا، یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے. اس سے کیا مطلب ہوا کہ مکاتب قرآنیہ اس سے ثابت ہوئے کہ جہاں بچوں کو قرآن کریم پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو نبی کے پاس بیٹھنے والے ہیں ان کا تزکیہ کیا جائے، ان کے وہ اعمال جو مزکہ نہیں تھے نبی کی صحبت کی برکت سے وہ مزکی تزکیہ ہو جائے گا ان کا. دادا نے فرمایا اس سے خانقاہوں کا ثبوت شامل. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو اس قرآن کی، پہلا تھا یتلو علیہم، اب یہاں یتلو نہیں ہے، یہاں وہ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ اس کتاب قرآن کریم کو سمجھاتا بھی ہے اور اس کی اندر جو چھپی ہوئی حکمتیں اس کو بھی بیان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی انبیاء کو مبعوث کرنے کا مقصد یہ بتا رہے ہیں. نعوذ باللہ، میرے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ میں کسی کو وہ کروں، لیکن حق بات اور جو سچ بات ہو اس بات کو منبر و محراب سے صاف اور واضح الفاظ کے اندر کہنا چاہیے. یہ بیٹھنے والے، یہ کرسی اور یہ مصلی، یہ امام کا نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہا ہے. تو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، چار چیزیں بیان فرمائی گئی. فرما قرآن کریم کی تلاوت ان کو سکھلائے، نمبر دو ان کا تزکیہ کرے، اور اس کو قرآن کریم، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ کے قرآن کو سمجھائے، اور وَالْحِكْمَةَ، اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے رموز اور اسرار ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان فرمائے. آج غلو اتنا ہے کہ بیماری، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، کوئی اور ہے، مشکل ہے، نہیں جانا چاہیے لیکن جاتے ہیں. کیوں؟ کہ جب تک اللہ والوں کی صحبت نہیں ملے گی، یاد رکھیں، کتنے ہی بڑا عالم ہو، کتنے ہی بڑا مولوی ہو، وہ اس بات سے اگر انکار کرتا ہے تو قرآن کا انکار کرنے والا ہے. کہ قرآن کے اندر تزکیے کا لفظ نہیں ہے. بھائی وہ تزکیم کا معنی کیا ہے؟ کہ ان کے نفوس کی اصلاح کرنے والا ہے، ان کے اندر جو ایسے کام ہیں جو شریعت خلاف شریعت ہیں ان کو صحیح کرنے والا ہے. اور خانقاہوں کے اندر یہی سکھلایا جاتا ہے. تو بیوی بیمار، بچہ بیمار، بھائی اس کا حق نہیں ہے. اب علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں قتال کسی نہ کسی وقت فرض ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ کسی عالم سے جا کر پوچھ لیں کہ دعوت یہ کسی بھی وقت میں فرض نہیں ہوتی. قتال تو کفار اگر حملہ کریں گے، مثلاً ہندوستان نے حملہ کر دیا پاکستان کے مسلمانوں پر، قتال فرض ہو جاتا ہے. اس کے ایک ایک انچ اور ایک ایک ٹکڑے کی حفاظت فرض ہے. لیکن دعوت، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اور آج دین کو بلانے کے لیے، دین کی طرف بلانے کے لیے آج افسوس ہے کہ لوگوں نے اس کا طریقہ غلط بنا لیا. کہتے ہیں کہ مقابلہ برابر کا ہونا چاہیے. اگر سامنے سے کفر ٹی وی پر آ رہا ہے تو ہم بھی ٹی وی پر آ کر جواب دیں گے. یا اللہ، اگر یہ بات تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت الوداع کے موقع پر تقریباً کم و بیش 125,000 صحابہ سے خطاب کیا، وہ آواز کیسے پہنچی؟ اس زمانے میں مائک نہیں تھا، کوئی اور ایسی چیز نہیں تھی. 125,000 معمولی نہیں ہوتے، لوگوں کی آواز پہنچ رہی ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ تصویر کی حرمت اور اس کا، میں اس کی اندر نہیں جاؤں گا کہ کیا ہے، جنہوں نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے اس کی حدود اور قیود کے ساتھ جائز قرار دیا ہے. کیونکہ انسان صرف ایک، اس کو دھاگا مل جائے نا کپڑے سے نکالنے کے لیے، تو اس دھاگے کے سہارے پورا کپڑا ہی اس کا اتار لیتا. یہ نہیں پوچھتے کہ اس کی حدود کیا ہے، اس کی قیود کیا ہے، یہ کس وقت تصویر کھچوانا، یہ وہ ہے. بس کہتے ہیں مطلق کہ بھائی مسئلہ موجود ہے، تصویر کھچوانا جائز ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت تصویر کی حلت کے بارے میں فتویٰ آ چکا ہے. حضرت نے فرمایا، ایک جواب دیا حضرت، حضرت نے فرمایا ہمارے اکابرین کا طرز یہ نہیں تھا. حالانکہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی عالم نہیں ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب مالٹا کے لیے لے کر جایا جا رہا ہے تو دارالعلوم دیوبند کی درسگاہ حدیث کے اندر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے. فرمایا کون ہے وہ طالب علم جو میرے سامنے بخاری کی عبارت پڑھے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت پڑھی. حضرت نے فرمایا کہ اب اس کے اوپر تقریر کرو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا بیان فرمایا. تو ایک کشمیر سے آیا ہوا طالب علم کھڑا ہوا، اس نے تقریر کرنا شروع کی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا کل سے آپ میری جگہ بیٹھ کر درس دیں گے. تو اس کا علم کا اندازہ آپ اس بات سے لگائے کہ حضرت مدنی اپنی سیٹ پر کسی کو بٹھا رہے ہیں تو اس کے علم کا حال کیا ہوگا. لیکن علم کے باوجود علمی جواب نہیں دیا. پر میں ہمارے کابرین کا طرز نہیں ہے. ہمارے اکابرین کا طریقہ نہیں ہے. لہذا کسی چیز میں غلو نہ کرے. آج ہمارے اندر کیا ہے کہ جو کام کرنے کا ہے شروع کیا تو حد سے زیادہ غلو. میں یہاں کی بات بتاتا ہوں کہ بعض لوگوں کو وظیفہ بتایا جاتا ہے, بھائی نیچے آؤ, تم اوپر کہاں بیٹھ رہے ہو, فیضان کو بھی نیچے لے کر آ. تو کہا جاتا ہے بھائی 100 دفعہ پڑھ لو, تمہارا دماغ اتنا نہیں ہے. وہ کہ بہت مزہ آتا ہے حضرت, کسی طرح اجازت دے دے 300 دفعہ پڑھ لو, 400 دفعہ پڑھ لو, 500 دفعہ پڑھ لو. نہیں, دیکھو جو جس چیز کا ماہر ہوتا ہے نا, اب خمیر گاؤ زبان ہے حضرت, ایک مختصر ایسی بات سے سمجھاتا ہوں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کیا ایک شخص نے ذکر زیادہ کر لیا, حضرت نے فرمایا تھا 1000 دفعہ, اس نے 12000 دفعہ کر لیا. اب دماغ گرم ہو گیا, یہاں تک کہ خانقاہ تھانہ بھون کے کنویں میں چھلانگ لگا دی. یہ ڈاکٹر بھی بادام, حکیم بھی بادام بتاتا ہے کہ میاں دیکھو آپ کو کمزوری ہے, آپ کی نفس سے پتہ چلتا ہے کہ کمزوری ہے, لیکن آپ بادام کھائیں گے 7 دانے بھگو کر کے صبح کھا لیں. اب وہ انسان صبح 100 رات کو 100 دانے بھگو دے, کہ یار جب اس سے قوت مل رہی ہے تو 100 دانے کھاؤں, ایک ہی دفعہ میں قوت آ جائے. اب 100 دانے کھا لیے, اب کیا ہے ٹوپی اتار کر ٹھنڈے پانی کے نیچے بیٹھا ہے, یا اللہ کسی طرح گرمی تو کم ہو. تو جب ہر چیز میں تاثیر ہے تو اللہ کے نام میں بھی تاثیر ہے, تاثیر سے خالی نہیں. تو فرمایا کہ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ, کہ یہ صحابہ ایسے ہیں کہ امر بالمعروف بھی کرتے نہیں عن المنکر بھی کرتے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حدود کی حفاظت بھی کرتے. اگر اللہ کی حدود کی حفاظت نہ ہو تو نہ امر بالمعروف قبول ہوگا نہ نہیں عن المنکر قبول ہوگا. کیونکہ اللہ تعالی نے انسان, دیکھو جو انسان جس چیز کو بناتا ہے وہ زیادہ سمجھتا ہے. ایک آدمی گاڑی بناتا ہے, خراب ہو گئی, ٹویوٹا کمپنی کی گاڑی ہے, آپ کس کے پاس لے جاتے ہیں؟ موچی کے پاس, مسجد کے مفتی صاحب امام صاحب کے پاس لے آئے, تو امام کیا کہے گا؟ مجھے کیا پتا ہے, اس کو لے جانا ہے اس کی کمپنی کے اندر لے کر کے, کیونکہ جنہوں نے بنائی ہے وہی جانتے اس کے بارے میں کہ اس کے اندر خرابی کہاں ہے, کیوں خراب ہوئی, کس وجہ سے ہوئی. تو اللہ نے انسان کو بنایا ہے, تو انسان کو اللہ نے جو بنایا ہے تو اس پیمانے پر رکھ کر کے بنایا کہ یہ کتنا برداشت کر سکتا ہے. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, روایت صحیحہ کی کعبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک فرمائی, اور مسنون بھی ہے, فضائل بھی بہت ہیں, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے. فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر لازم کر دیں. تہجد کی نماز پڑھی لیکن کبھی کبھی ناغہ کیا, کس لیے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو اپنی نبی کی ادا اتنی پسند آئے کہ اس کی امت کے اوپر فرض فرما دے. بنانے والا جانتا ہے یہ کتنا کر سکتا ہے, اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالے گا جتنا وہ کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالے گا. دوسری چیز جو ہمارے اندر خرابی ہے, جو ہمارے مسلمان بھائی دعوتوں کے کام میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑ رکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس سے افادیت نہیں ہو رہی، افادیت تو ہے، اس کی افادیت کو بڑھانے کے لیے مزید کیا کام اختیار کیا جائے، وہ ہے کہ اہل علم کو ایک سبزی بیچنے والا چار مہینے لگا کر کے آ جائے، وہ پوچھتا ہے عالم سے آپ نے کتنا وقت لگایا، کہا نہیں بھائی میں نے تو کوئی وقت نہیں لگایا، کہا کیا دین کی خدمت کر رہے، کیا کام کر رہے آپ، فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فرمایا ایک فقیہ ایک ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے شیطان کے اوپر، اور یہ تفقہ دیکھیں سر، دنیا کے اندر واحد شخصیت سرکار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھی کہ اللہ تعالی نے ان کو ہر کام، دعوت کا کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جہاد کا کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، تزکیہ کا کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور صحابہ اکرام کو کے لیے انتظام کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، نبی جامع کیا ہوتا ہے، خصوصیات ہوتا ہے لیکن امت کے اندر نہیں ہوگا، امت کے اندر ہر ایک شعبے کو اختیار کرے گا اور اپنے شعبے کے اندر جتنا چاہے گا اتنا ترقی کرتا رہ جائے گا. یہ سارے قصائی اگر نکل گئے اللہ کے راستے میں تو کوئی گوشت بیچنے والا بچے گا؟ سارے علماء اگر نکل گئے مسائل بتانے والا کوئی بچے گا؟ کس سے مسئلہ پوچھو گے؟ جس کو یہ معلوم نہیں کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے وہ ایک عالم سے پوچھ رہا ہے آپ نے وقت کتنا لگایا، کہ تجھے کیا حق پہنچتا ہے چار مہینے لگانے کے بعد اب تجھے اتنا حق ہو گیا کہ تو علماء سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کتنا وقت لگایا. اس نے سب سے پہلے تو 12 سال مدرسے کے اندر دال روٹی کھائی، کھاؤ 12 سال دال روٹی پتہ چلے، پھر گرمی سردی ماں باپ سے دور، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، چائے کے پیسے نہیں ہیں، ایسے طلبہ موجود ہیں کہ کھانے کے پیسے نہیں ہیں، چائے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا دین پڑھنے کے لیے لگے ہوئے، اور ایک سال ایک دن کی بات نہیں ہے، 10 دن کی بات نہیں ہے، 12 سال کی بات ہے. 12 سال استادوں کی ڈانٹ ڈپٹ، کچھ بھی ہو مدرسے میں، کچھ بھی پکاؤ، نمک کم ہے کچھ کم ہے، طالب علم وقت پر جاتا ہے کھاتا ہے کہ میں آیا ہوں یہاں اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے، میں دین حاصل کر کے نکلوں. حضرت بایزید بستانی رحمتہ اللہ علیہ کی والدہ ان کو لے کر کے گئیں استاد کے پاس حفظ قرآن کے لیے، کہا مولوی جی اپنا بچہ لے کر کے آئی ہوں، اس کو حافظ بنا دو اور جب تک یہ حفظ مکمل نہ کرے اس کو میرے پاس نہ بھیجنا. بایزید بستانی 4-5 سال کا بچہ، اس کے اندر کتنی عقل ہوتی. بایزید بستانی رحمت اللہ، ماں تو ماں ہوتی ہے، اب جس کے ہاتھ سے 5 سال تک کھایا پیا سویا لیٹا اٹھا بیٹھا تو اس سے کتنی محبت ہوگی. بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ ایک ہفتے کے بعد ماں کی یاد آنے لگی، کہا استاد جی صرف اتنی اجازت دے دیں کہ جا کر ماں سے ملو. میں جاؤ آ گئے، گھر کے دروازے پہ دستک دی، ماں اکیلی تھی، والد موجود نہیں تھے، انتقال کر چکے تھے. پوچھا کون؟ کہا بایزید. ماں نے کیا جواب دیا؟ کہا میرا بایزید پڑھنے کے لیے گیا ہے، گھر نہیں آ سکتا. ادھر بچے کی محبت ہے, ادھر ماں کی محبت ہے. تھوڑی دیر کے بعد لکھا ہے کہ جب ماں نکلی دروازہ, کیونکہ بے چین ہو گئی, جب ماں کی محبت بے چین ہو جاتی ہے تو نکلی, نکل کر دروازہ کھول کر دیکھا تو بایزید بستامی روتے ہوئے, ایک پانچ چھ سال کا بچہ روتے ہوئے گلی کے اندر جا رہا تھا. اس وقت ان کی ماں پر کیا گزری ہوگی. تو 12 سال ایک انسان دین حاصل کرتا ہے, اس کے بعد اس کو کیا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب, امام صاحب, آپ نے کتنا وقت لگایا. اس نے تو اپنی زندگی لگائی ہے, تو 4 مہینے لگا کر کے آ گیا, کاروبار میں لگ گیا. اس کی تو زندگی مولوی کی اور دودھ والے کی کبھی چھٹی نہیں ہے. یہ مزاق کے طور پہ کہا ہے دودھ والے نے, بھائی عید کے دن بھی دودھ دینا ہے, سب نے چائے پینی ہے, اور مولوی نے بھی نماز پڑھانی ہے, اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے. اس کی کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی جگہ کسی کو مقرر کر کے جائے گا, لیکن کیا ہے, آئے گا ضرور. تو ان دو شخصوں کی چھٹی کبھی نہیں ہے. تو اس سے کیا پوچھ رہا ہے جو 12 سال اپنے ماں باپ سے دور رہا ہے, جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کے لیے جب بیٹھے. سال گزشتہ ہمارے الحمدللہ 2 طلبہ ایسے تھے کہ پورے سال کے اندر 9 مہینے پڑھائی ہوتی ہے, 9 مہینے. اور اسباق کب شروع ہوتے ہیں؟ صبح 7:30 بجے سے لے کر رات کو 11:30 بجے تک اسباق ہوتے. بیچ میں صرف ظہر کے وقت 1 گھنٹہ آرام کا وقفہ ملتا ہے, اور عصر تا مغرب گھومنے کا وقفہ ملتا ہے. مستقل اسباق ہوتے ہیں. 2 طلبہ ایسے تھے کہ جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بھی نہیں چھوڑا. جب ان کو اتنی محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جب تک علم نبوت نہیں ہوگا, علم نہیں ہوگا تو انسان راستہ کیسے ڈھونڈے گا؟ راستہ ڈھونڈنے کے لیے علم چاہیے. اور پھر اللہ نے جس کو جس لائن میں لگا دیا, دوسرا اس کا معاون بنے. آج افسوس کی بات ہے معاون نہیں بنتے, معاون بن جاتے. یار اس نے یہ کام کیوں شروع کیا؟ بھائی اللہ تعالی نے اگر عالم بنایا, وہ اگر علم کی خدمت کرنا چاہتا ہے علم کے اندر لگ جائے, اگر وہ درس و تدریس کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کے اندر لگ جائے, اگر وہ حدیث کی خدمت کرنا چاہتا ہے تخصص فی الحدیث کر کے حدیث کی خدمت کے اندر لگ جائے, اگر وہ قتال و جہاد میں جانا چاہتا ہے اللہ نے اس کو اجازت دی ہے, اگر وہ دعوت کے کام میں آنا چاہتا ہے اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے. کوئی دنیا کے اندر عالم اس وقت بھی اس زمانے میں اتنا بڑا نہیں ہے جو تمام کام اپنے ذمے لے کہ میں تمام جان دوں گا. یہ اللہ کا انعام صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کہ بیک وقت تمام کام ہو رہے ہیں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر درس دے رہے ہیں. ایک شخص آتا ہے, آبا علیہ السلام و سلام کس حیثیت سے بیٹھے ہیں؟ مبلغ بن کر, استاد بن کر کے بیٹھے ہیں, صحابہ اکرام کو دین سکھا رہے ہیں. ایک شخص آتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام و سلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹھ جائے. بیٹھ گیا. تو میں تمہارے گھر میں ماں ہے؟ جی یا رسول اللہ ماں ہے. بیوی ہے؟ یا رسول اللہ ہے. پھوپھی ہے؟ جی ہے, خالہ ہے. فرمایا کہ اگر تمہاری خالہ سے, تمہاری پھوپھی سے, تمہاری بہن سے, تمہاری ماں سے کوئی زنا کی اجازت مانگے تم دو گے؟ کہا نہیں یا رسول. فرمایا تم جس سے زنا کرنے کے لیے جا رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, خالہ ہے, پھوپھی ہے, تم اسے کیوں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تین دعائیں دی. فرمایا اللہم طہر قلبہ, یا اللہ اس کے دل کو پاک فرما دے. واغفر ذنبہ, اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ, اور اس کے فرج اور شرمگاہ کی حفاظت فرما. صحابی فرماتے کہ مرتے دم تک میرے دل کے اندر زنا کا خیال نہیں آیا. علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک ایسی ہے کہ بیک وقت جتنے دین کے امور ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب کو لے کر کے چل رہے ہیں, لیکن بعد میں آنے والی امتوں میں کسی نے مدرسے کے, کوئی مدرسے کے اندر آ گیا, اپنی زندگی قرآن کریم اور حدیث پاک پڑھتے پڑھتے پڑھاتے اپنی زندگی اسی کے اندر ختم کر دی. کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مزکہ بنایا, پاک ہو گئے, لوگوں کے تزکیے کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کر لیا. کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو قرآن کریم کی حکمت اور رموز اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے منتخب فرما لیا. کچھ لوگ اللہ تعالی نے ایسے منتخب فرمائے کہ ان کو قتال و جہاد کے لیے اللہ نے منتخب فرما لیے. تو یہ تمام دین کے شعبے جات ہیں. تو ان تمام, دیکھو بھائی, ایک شعبہ اگر ایک سارے شعبے ایک ہی انسان کے سر پر ڈال دیے جائیں, دیکھو یہ دین ہے. اگر گھر کے سارے کام ایک انسان کے سر پر ڈال دیے جائے, ہاں خان صاحب, تو انسان کیا کرتا ہے؟ کچھ دنوں کے اندر چڑچڑا, اس کی پٹائی, اس کو اٹھایا, اس کو لٹایا, اس کو اٹھا کر اوپر سے نیچے کر دیا. کیوں؟ حالانکہ گھر میں کتنے افراد ہوں گے, مولوی ہے تو 12-14 ہوں گے, اگر مسٹر ہے تو 2-3 ہوں گے. مولوی کو معلوم ہے رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, مسٹر کو یہ معلوم ہے یار میری فیکٹری کے اندر تو کمائی اتنی ہوتی ہے. تو یہ تو خیر ایسے وہ تھی, اس بیان سے اس کا تعلق نہیں, ایسے بات کر رہا تھا. تو ایک انسان اپنے گھر کی ذمہ داری پوری نہیں سنبھالتا. اگر ایک انسان گھر میں اکیلا ہے اور اولاد چھوٹی ہے, تو جب گھر آتا ہے آفس سے تھک ہار کر کے, تو کیا ہے, اب بیوی بھی اس کو کوئی کام فوری نہیں بتاتی. کیا آپ منہ ہاتھ دھو لے, میں کھانا لگاتی ہوں, کھانا کھا لے. جب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اس کا تھوڑا ہلکا ہو گیا, اس کو کہا یہ سامان کی فہرست میں سامان لا دے. وہ انسان کیا دعا کرتا ہے, یا اللہ میری اولاد بڑی ہو جائے, میں ان کے سر پر ذمہ داری ڈالوں. ایک کو کہا بھائی تم یہ کام کر لو, ایک کو کہا تم جو بازار سے جا کر دودھ لے آؤ, ایک کے ذمہ ایک کام لگایا. اسی طریقے سے دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو تزکیے کے لیے منتخب کیا, کسی کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے منتخب کیا, کسی کو اللہ تعالیٰ نے فقہ کا علم دیا, وہ فقہ کے اندر چلا گیا. تفقہ فی الدین عطا فرمائے. لیکن ہر ایک شعبے کے جہاں فرائض اور فرائض ہیں وہاں اس کا درجہ بھی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. فرمایا کہ یہ آیت تو اس کے ذیل میں حدیث لے کر کیا ہے. فرمایا یہ آیت دعوت تبلیغ کے لیے ہے ہی نہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی، کسی چیز کے اندر غلو نہ کرے، معاون بن کر کے چلے، معاون نہ بنے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں، وہ مسجد ہے وہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، وہاں مسجد ہے وہ بھی دین کا کام ہو رہا ہے، وہاں جمع ہے وہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے۔ کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھے اور کسی کے کام کو حقیر نہ سمجھے۔ اس لیے آج میں نے جو آیت منتخب کی ہے وہ آیت اسی لیے میں نے منتخب کی، پچھلے جمعے سے ہفتے سے ہفتہ گزر جاتا ہے، بیچ میں پھر میں بھی بھول جاتا ہوں، تو جمعے کے دن سوچتا ہوں کہ یار پچھلے جمعے کیا بیان کیا تھا، اس کے مطابق کوئی آیت، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت دل کے اندر رکھی کہ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان دونوں کو حکم دے رہے ہیں، فقولا له لینا لعله يتذكر او يخشى، کہ آپ جائیے فرعون کو دعوت دیجئے، لیکن دعوت کے اندر نرمی ہونی چاہیے، حالانکہ اللہ تعالی کو علم ہے کہ فرعون اسلام اللہ کے علم میں تھا یا نہیں تھا، بھائی اللہ کو مستقبل کا علم ہے یا نہیں ہے، اللہ کے علم میں تھا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دو نبی اس کے پاس بھیج رہے ہیں جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، کہ آپ اس کو دعوت دیں، لیکن کیا ہے نرم طریقے سے، فقولا له قولا لینا، لینا کیا مطلب دھیمے لہجے میں دعوت دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انجام کار کیا بیان فرمایا، فرمایا لعلہ یتذکر و یخشا، ہماری عربی لغت کے اندر کیا کہا جاتا ہے کہ شاید ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، او یخشا یا اللہ کے عذاب سے ڈر جائے۔ شاید کے لیے آتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا، دیکھو جب تم پیار سے اس کو سمجھاؤ گے تو لعلہ یتذکر و یخشا، ہو سکتا ہے اس کو اللہ کی یاد آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم دیا کیوں، جب اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے دو اپنے بیضا موسیٰ علیہ السلام معمولی نبی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہے، عالم نہیں ہے، نبی ہے، نبوت کا درجہ ہے، اور ایک کافر کے پاس بھیجا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اس سے نرمی کے ساتھ بات کیجیے گا۔ علماء مفسرین نے عجیب بات لکھی، فرمایا اللہ تعالی کے علم میں تھا یہ ایمان نہیں لائے گا، لیکن اللہ تعالی نے کار انبیاء کو یہ حکم دے کر کے یہ سمجھا دیا کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ ایمان لائے گا یا نہیں لائے گا، آپ کا کام ہے بات اس تک پہنچا دینا، پیار اور اخلاص کے ساتھ پہنچا دینا، تاکہ قیامت کے دن اس کے اوپر مہر لگ جائے کہ تجھ تک میرا پیغام پہنچا تھا، تو نے اس کو دنیا کے اندر قبول نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو بات کرے نرمی کے ساتھ، بات کرے دین کی دعوت پڑھا رہا ہے۔ کبھی ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، کبھی غصہ آتا ہے مار بھی دیتے ہیں، کبھی پیار آتا ہے تو پاس بھی بلا لیتے ہیں، لیکن خالی مارنا اس کی اصلاح کبھی نہیں ہوگی۔ اصلاح کے لیے، دعوت کے لیے کیا ہے کہ نرمی کے ساتھ دعوت دو۔ دادا فرماتے تھے گھر سے ٹی وی نہیں نکل رہا، تو میں گھر والوں سے کیا کہوں کتنے کا ٹی وی ہے بھائی، تو میں 20,000 کا، تو میں کہ 30,000 کا، بیوی سے کہو تو یہ 30,000 روپے کا میں سونا لا کر کے دے دیتا ہوں، وہ خود ٹی وی نکال دے گی، خود ٹی وی نکال دے گی۔ بچے ایسے کھلونے سے کھیل رہے ہیں جس پہ تصویر بنی ہوئی ہے، اس کو بیٹا یہ چھوڑ دو, ہم تمہیں اس سے مہنگی اور اس سے اچھی چیز لا کر کے دے دیں گے, وہ چھوڑ دیں گے. تو اللہ رب العزت نے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا, یہ اس کے اندر سبق اہل علم کے لیے بھی ہے, اہل جہاد کے لیے بھی ہے. کیونکہ لوگ جہاد کا مقصد کیا سمجھتے ہیں کہ بس صرف قتل کیے جاؤ, گردن اڑائے جاؤ. نہیں, جہاد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کلمۃ اللہ اللہ کے دین کو غالب رکھنا. کلمۃ اللہ العلیا, اللہ کا دین بلند ہو جائے بس. ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود مدینے کے اندر رہتے تھے. یہ تو خندق کا واقعہ جو ہوا ہے کہ بنو نذیر جا کر قریش سے مل گئے, قریش کی دعوت پر ان سے ملے, تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مار کر نکالا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہود رہے. حضرت عمر نے فرمایا تمہاری شرائط یہ ہوگی کہ کمر کے اوپر پٹا باندھ کر کے چلو گے تم, کیونکہ معلوم ہو کہ تم مسلمان نہیں ہو, تم یہودی اور کافر ہو. تم مسلمان اور کفر کے درمیان میں امتیاز ہونا چاہیے. رہ رہے تھے لیکن پھر شرارت کی. حضرت عمر نے فرمایا میرے نبی نے کہا تھا مرتے وقت کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو, اب تمہیں میں نکال کے دکھاؤں گا. حضرت عمر تھے ڈنڈا لے کے, ایسا کیا کہ فوق قیصر و کسرا تک بھاگتے رہے, اہل روم کے پاس جا کر پناہ لی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ نہیں ہے کہ ایک غیر مسلم ہے ہم کہے کہ بھائی اس کو فوراً گردن صاف کر دو. نہیں, اگر رہ رہا ہے سکون سے رہ رہا ہے, ہمیں تکلیف نہیں پہنچاتا, ہمارے قوانین دین اسلام کی عزت احترام کرتا ہے, رہتا ہے سر آنکھوں کے اوپر رہے, رہتا ہے آرام سے رہے اس کو. بلکہ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کا اگر وہ رقم ادا کر کے وہاں پر رہ رہا ہے تو اسلامی حکومت کے حکمران پر لازم ہے کہ اس کو اگر کوئی ذک پہنچے گی تو حکمران سے پوچھا جائے گا کہ اس کو یہ نقصان کیسے پہنچا, اس کو وہ مسئول ہوگا. آئی لوگ کہتے ہیں نا دین بڑا سخت ہے, یہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو کوئی غیر مسلم رہ نہیں سکتا. غیر مسلم رہ سکتا ہے لیکن پابند مسلمان ہو کر کے رہ سکتا ہے, مغلوب ہو کر کے رہ سکتا ہے, غالب ہو کر نہیں رہ سکتا. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے علماء کو ایک بات بتلائی, اہل علم کو, کہ دیکھو جب کسی کو دعوت دو تو اس کو نرمی کے ساتھ دعوت دو, اس کو شاید ہے کہ کوئی بات اس کے دل کے اندر اتر جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ شاید اس کے دل میں کوئی بات اتر جائے. لیکن آج ہمارا زمانہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, اب اس زمانے کے اندر اتنے فتنے کہ انسان تنگ ہو جاتا ہے. اب تنگ ہونے کا مسئلہ یہ کہ انسان کو گھر کی فکر بھی ہے. جو عوامر ہیں وہ میں صاف بتاؤں گا. ایک تو گھر کی فکر ہے یار, گھر کے اندر راشن نہیں ہے, اور اس کے لیے جاؤ نوکری کے لیے, نوکری نہیں ملتی, بجلی مہنگی ہے, سبزی کے ریٹ سنا ہے, ابھی ایک ہفتہ پہلے سنا ٹماٹر 200 روپے کلو بک رہا ہے, تو ٹماٹر کھانا لازمی ہے. ٹماٹر کوئی وضو تھوڑی ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. ٹماٹر ہے اس کی جگہ دہی ڈال کر پکا لے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو سخت خلاف تھے اس کے کہ ٹماٹر استعمال کیا جائے. تو ضروری لوگوں نے اس کو وضو بنایا بھائی کہ جب تک یہ نہیں پڑے گا تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے. تو 200 روپے پہ تو پہنچے گا, نہ لے 4 دن پھر اس کے بعد دیکھیں. وہ آپ کو ہاتھ جوڑ کر 10 روپے میں دے گا. وہ تو انسان پر مطلب انسان نے اتنا زیادہ اپنے آپ کو رات کو آیا آ کر کے دیکھا, اور پھر ہمارے میڈیا نے جو رہی صحیح کسر تھی وہ پوری میڈیا نے کر دی. امیروں کا اسٹیٹس, ہمارے وزیر اعظم جا رہے ہیں 100 گاڑی کے اندر جا رہے ہیں, ایک غریب انسان دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے اللہ میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے, میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں 5 وقتہ, یہ کیسا ہے اس کے پاس 100 گاڑیاں ہیں اس کے. ان کے کتوں کی فیڈ فرانس سے آتی ہے, ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. تو جو انسان جب اس چیز کے اندر لگ جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کا دماغ متفرقات کی طرف چلا جاتا ہے کہ یار یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے. دیکھو لفظ کیوں پر جب تک اٹکے رہو گے پریشان رہو گے. یہ بات میں آخری بات کر رہا ہوں, غور سے سن لینا کہ لفظ کیوں پر اگر اٹک گئے کہ ہمیں یہ چیز کیوں نہیں ملی تو پریشان رہو گے. اور جس دن اس بات پر راضی ہو گئے کہ میرے رب نے نہیں دی, جب اس کی چاہت یہ ہے تو میں بھی اس کی چاہت میں خوش ہوں. زندگی ہمیشہ سکون سے گزرے گی, اطمینان سے گزرے گی. بھئی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا, اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے. الم یعلم بان اللہ یرا, یہ آیت بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے. وہ 100 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ایک انسان کو کھانا نہیں دے رہا. اوباما اور ٹرمپ تو پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں, مسلمان کو کھانے کو نہیں مل رہا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو محبت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ بندہ دین کے اندر آخرت کے اندر اتنا اونچا مقام حاصل کرے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہ ہو. لیکن ہم وہاں لفظ کیوں نکال لگا دیتے ہیں, کیا ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ یہ کیوں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کی دلیل ہے. کیوں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ ابھی جو دیا ہے اس پر تو شکر ادا کر, جو دیا ہے اس پر تو شکر ادا کر. جب انسان شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ زیادتی فرمائیں گے. یہ لفظ کیوں نے آج ہمیں مار دیا. دوسروں کا اسٹیٹس دیکھا, دیکھنے کے بعد اب انسان کیا کہتا ہے, یار میرا گھر تو 2 کمرے کا ہے, اس کا تو گھر کے اندر ٹوٹل آدمی 4 ہیں اور 10 تو کمرے ہیں اس کے پاس, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو اس میں دل کو سمجھانے کے لیے کیا کہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے 2 کمرے میں ہی دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. بھائی دیکھو دنیا کی زندگی کتنی ہے, 70 سال 80 سال, جو 100 سال پر پہنچ جائے تو محلہ کیا جنگ اخبار والے آ کر انٹرویو لینے لگتے ہیں, آپ کھاتے کیا تھے 100 سال تک جی گئے؟ کھانے سے کوئی جی رہا ہوتا ہے تو بھوکے, جتنے پاگل ہیں وہ تو سب پہلے ہی مر چکے ہوتے. آپ کی اتنی لمبی عمر ہوئی 100 سال, تو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا, دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمر نے کیا کہا تھا, یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ ان کفار کو اتنا دیا ہوا ہے اور ہمارے پاس سونے کے لیے چارپائی تک نہیں ہے, ہم چٹائیوں پر سو رہے ہیں, ہم بکرے کی کھال پہن رہے ہیں, ہمارے پاس لباس تک نہیں ہے. فرمایا اے عمر ان کا حصہ ان کو دنیا میں مل رہا ہے, ہمارا حصہ آخرت کے اندر ہے. ان کا حصہ ان کے لیے دنیا کے اندر ہے, کیونکہ آخرت کے اندر تو جہنم ہے. وہ کیا کریں گے؟ کہیں گے یا اللہ ایک موقع عطا فرما دنیا کے اندر جانے کا, ایک لمحے کے لیے بھی تو یہ ناراض نہیں کروں گا. قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے چپ چاپ پڑے رہو اس عذاب کو چکھو, فذوقوا العذاب لعلکم تکفرون, یہ اس عذاب کو چکھو. جب میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی تم مذاق اڑاتے تھے یہ مولویوں کی باتیں. مولوی اپنی طرف سے قرآن بنا کر نہیں لایا, وہ مولا کا قرآن جو اترا ہے اسی مولا کے قرآن کو نقل کرنے والا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، مولوی دین کا چوکیدار ہے، ٹھیکیدار نہیں ہے. اور چوکیدار سے زیادہ صرف ڈاکو کو ہوتی ہے اور کسی کو نہیں ہوتی. سمجھ میں آ گئی؟ کیوں کھڑا ہے چوکیدار یار؟ اب ہم چوری کیسے کریں گے؟ اللہ تعالی نے الحمدللہ تمام طبقات صحیح ہیں، بریلیت ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جو اس سے پوچھنا ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ یا رسول اللہ تم نے کیوں کہا، اور ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیوں کہا. دلائل دونوں طرف ہیں ان کے کہیں. دیکھیں، اگر شریعت کے اندر دلائل نہ ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نہ کوئی سنت امت سے ضرور چھوٹ رہی ہوتی. اس لیے امام محمد، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امام محمد کی سرپرستی کے اندر 40 علماء کا ایک، جس کو آج کل گروپ کہتے ہیں، یعنی 40 علماء کو مجتمع کر کے فرمایا کہ ہر مسائل کے اندر بحث کرو اور ایک دوسرے کو دلائل دو، جس کا راجی قول ہوگا اس کی طرف رجوع کروں گا. اور کیا اختلاف موجود رہا ہے؟ آپ دیکھیں اٹھا کر کے، امام محمد کا قول کچھ اور ہے، امام ابو یوسف کا قول الگ ہے، دونوں الگ ہے. کیا ہے؟ ساتھی ہیں دونوں. تو اختلاف رہے گا، اختلاف کو ہوا نہ دے. میں نے پچھلے جمعے یہ بات کہی تھی کہ جب اختلاف کو آپ عوام کے سامنے لے کر کے آئیں گے کہ بھئی فلاں چیز منبر و محراب سے بیان ہو رہی ہے، یہ چیز غلط ہے، اس کا جواب یہ، تو یاد رکھے کہ عوام کے اندر اتنی عقل نہیں ہوتی. انہوں نے جتنی بات سنی پھر اس کے بعد جا کر وہ مباحثہ شروع کر دیتے کہ بھئی ہم نے تو اپنے عالم سے یہ سنا ہے. وہ کہتا ہے ہم نے اپنے عالم سے یہ سنا ہے، چار باتیں اس نے پیش کی، چار باتیں اس نے پیش کی، اب پانچویں میں یہ گالی دیتا ہے، چھٹی میں وہ گالی دیتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہاتھاپائی شروع، لڑائی شروع، پھر اس کے بعد قتل و غارت شروع. اگر یہی اختلاف علماء بند کمروں کے اندر اور صدق نیت سے بیٹھ کر کریں کہ جو راجح قول ہوگا وہ ہم اختیار کریں گے، اگر اختیار نہیں بھی کرتے تو ہم اپنے اس کے اوپر چلیں گے، آپ اپنے اس پر چلیں گے، ہم دونوں میں سے کوئی کسی کو برا نہیں کہے گا. کبھی بھی عوام کے اندر اختلاف نہیں آ سکتا. اختلاف کی بنیادی وجہ یہ، اور آج لوگ اس کو کیا ہے بڑی لذت کی چیز سمجھتے ہیں، ارے فلاں عالم وہ اتنا بہترین بیان کرتے ہیں، ارے بریلیوں کی تو بس انہوں نے مت مار دی ہے انہوں نے، اور غیر مقلدین ان کو تو رگڑ کے رکھ دیا، پیس کر رکھ دیا. اب لوگ کا جا آ کر پرچیاں دیتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. اب وہ جب بیان کرتے ہیں لوگ سنتے ہیں، لوگوں کو اس کے اندر مزہ آتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، کسی بھی لباس میں ہو، لیکن دین اصل کس کا نام ہے؟ عوام کا کام کیا ہے؟ علماء کی صحبت کے اندر بیٹھنا، اور جو صحبت سے جو علم حاصل ہو، نماز کا علم یہ ضرور، نماز نہیں آئے گی لیکن مباحثے کے لیے تیار ہوگا. بھائی نماز سیکھ اللہ کے بندے، کسی عالم کے پاس اتنا ہی وقت ہے، اس عالم سے کوئی مجھے نماز میں نے سیکھی نہیں. حضرت روایہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، واللہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ الفاظ سونے کے پانی سے لکھے جائے نا تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. فرمایا روٹی بغیر سیکھے ہوئے انسان گول روٹی نہیں بنا سکتا. جتنے لوگ سر ہلا رہے ہو نا، ذرا آج جا کر کے گھر میں بیوی کو کہنا پیڑا بنا کر کے دے دے، میں آج اس کو گول کرتا ہوں، وہ تین منہ کا سموسا بنا رہا ہوگا. تو روٹی بغیر بنائے ہوئے نہیں، سیکھے ہوئے نہیں بنا سکتا انسان. نماز کیسے بغیر سیکھے ہوئے؟ کہتے کس سے سیکھی؟ کہا دیکھتے آ رہے ہیں، الحمدللہ مسجد کے اندر سب لوگ پڑھ رہے ہوتے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں. سیکھنا پڑتا ہے اس کے. علماء کے پاس جائے، ان سے کہے کہ بھائی مجھے نماز سکھا دے، کریں گے اس کے اوپر عمل. اور نمبر سب سے آخری، اور یہ بات جو پہلے بھی کہا ہے کہ دیکھو اختلافات کے اندر نہ جاؤ، یہ وقت اجتماعیت کا ہے. یہ وقت اجتماعیت کا ہے، جتنا جڑ کر کے رہیں گے کفر اتنا خائف رہے گا، جتنا ہم آپس کے اندر اختلاف ڈالیں گے، تو فلاں، چلو بھائی کسی سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، دین کے کسی شعبے میں گیا وہاں اس سے کمی کوتاہی ہو گئی، تو اس کو اکیلے میں تنہائی میں سمجھاؤ تمہاری غلطی یہاں پر. تو اختلاف بولے بھائی جلدی اختلاف نہیں کریں گے. ایک انسان نماز پڑھنے آتا ہے، رفع دین کرتا ہے، آپ کو علم نہیں ہے، آپ نیچے ہاتھ باندھتے ہو، رفع دین کر کے سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، تو آپ اس سے بحث نہیں کریں گے، کیا فائدہ؟ حدیث ادھر بھی ہے، حدیث ادھر بھی ہے، صحابی کا قول ادھر بھی ہے، صحابی کا قول ادھر بھی ہے، بس یہ کہ کسی نے ناف کے نیچے کا عمل لے لیا، کسی نے سینے پہ باندھنے کے لیے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے سینے پر ہاتھ باندھا تھا یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھا تھا، پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون تھا؟ اس نے رب کو تو پہچانا نہیں، پوری زندگی اختلاف پہ گزار دی. ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ وہ تو اسی جھگڑے کے اندر پڑا رہا، اس کو دین کی فکر ہی نہیں ہوئی. من ہذا الرجل، محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی قبر سے لے کر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک تمام حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور چہرے مبارک دکھایا جاتا ہے. اگر سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہذا نبی، یہ میرا نبی ہے، پہچان جاتا ہے. اور جو سنت کے اوپر عمل نہیں کرتا وہ کہتا ہے ماں آدری، میں نہیں جانتا. یہ تین سوال ہوں گے بس، اور کوئی سوال نہیں ہوگا. آج امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، امت کو اختلاف کے اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے شعبے ہیں دین کے، سب کے لیے دعا کرو، ہر نماز میں دعا کرو یا اللہ سب کو ترقی عطا فرما. کسی نہ کسی شعبے سے تو کوئی انسان دین کے اندر آ رہا ہے، کسی نہ کسی شعبے سے تو دین میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر شعبے کو مقبولیت عطا فرمائے. وقت زیادہ ہو گیا بھائی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد ابراہیم صاحب کی زوجہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شفا یابی کے لیے درخواست ہے. میرا پرچہ نہیں ہے، کسی اور کا. میرا بیٹا بحرین میں نوکری کے لیے گیا تھا، وہاں شیخوں نے قید کر رکھا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے والا بنا دے اور اپنے عذاب سے اور مغفرت نصیب فرمائے. ایک صاحب نے لکھا قرض کی ادائیگی آسان ہو جائے. ایک صاحب نے لکھا صحت کی دعاؤں کے لیے درخواست ہے، کیونکہ وہ پڑھنے میں مزہ نہیں دیتے صحت کی کمزوری کی وجہ سے، اس کا علاج کرا بھائی. میرے بیٹے سید ساجد علی دینی دنیاوی علوم کے اصول کے لیے دعا فرما دے، آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ امراض بہت پرانے ہو چکے ہیں کافی عرصے سے. خاتون نے لکھا ہے کافی عرصے سے دوائی کھا رہی ہوں، ان دواؤں کی استعمال سے جلد اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا میری نوکری ختم ہو گئی ہے، دعا کریں اللہ ان کو رزق حلال و بابرکت غیب سے عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا بے روزگار ہوں، اللہ تعالیٰ خوب بابرکت روزگار عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا میرے ماموں شراب کی لعنت اور ہندوؤں کے پاس رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تمام حرام امور سے مجھے اور تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرا بیٹا زکریہ، اس کو جانڈس ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. میری بیٹی کا رشتہ نیک لوگوں میں ہو جائے، اللہ تعالیٰ جن کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک و صالح رشتہ عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا دیں اور دین پر استقامت عطا فرما دیں، آمین. میں آخر میں ایک بات ضروری عرض کرنی ہے کہ 27, 28, 29 اسی مہینے کی اس کو مجلس سیانت المسلمین کا جلسہ ہو رہا ہے لاہور کے اندر، اور الحمدللہ یہاں سے بھی لوگ جا رہے ہیں. اور یہ قائم کی تھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، جب تک دادا کی صحت تھی اس وقت تک تو یہ چلتی رہی، لیکن اب پھر اس کو شروع کیا گیا ہے. جس کو جانا ہو وہ متحر بھائی سے رابطہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز.